راہ علم راہ جنت راہ علم راہ جنت
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، من صلی علی عشرا صلی اللہ علیہ مئتا ومن صلی علی مئتا صلی اللہ علیہ الفا ومن زاد صبابة وشوقا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة. جس نے 10 مرتبہ مجھ پر درود پڑھا، اللہ پاک 100 مرتبہ اس پر رحمت بھیجے گا. جس نے 100 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا، اللہ پاک اس پر 1000 مرتبہ رحمت بھیجے گا. اور جو شوق و محبت سے زیادہ پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا.
سبحان اللہ،
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ
تعالی علی محمد
وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے راہ علم راہ جنت. علماء کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی شان و عظمت سے نوازا ہے، اور یاد رہے کہ عالم دین یہ انبیاء کا وارث ہے. ابخواہ کیفیت مختلف ہو، باعمل ہو تو نور العلیٰ نور ہے، اور اگر عمل میں کمزوری بھی رہ جائے تو بھی شریعت نے ہم پر ادب کو لازم کیا ہے. عالم دین ہونے کی حیثیت سے ہم ادب کریں گے جبکہ عقیدہ درست ہے اور عالم دین ہے. سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. پھر ہم نے کتاب کا وارث اپنے چنے ہوئے بندوں کو کیا، تو ان میں کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے، اور ان میں کوئی درمیانہ راستہ اختیار کرنے والا ہے، اور ان میں کوئی وہ ہے جو اللہ کے حکم سے بھلائیوں میں سبقت لے جانے والا ہے، یہی بڑا فضل ہے. تو اس آیت کریمہ میں 3 کیٹیگریز بیان کی گئیں. جو کتاب کے وارث ہوئے تو ان میں جو اللہ کے حکم سے بھلائیوں میں سبقت لے گئے، تو حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ یہ بغیر حساب جنت میں جائیں گے.
سبحان اللہ.
اور جو درمیانہ راستہ چلے ان کے لیے بھی بشارت ارشاد ہوئی کہ حساب میں آسانی لی جائے گی، اور جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ان کے لیے حساب میں پریشانی ہوگی، مگر ان کے لیے بھی جنت کا داخلہ ہے. امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم شریعت اگر با عمل ہے تو چاند کی طرح ہے، خود بھی ٹھنڈا ہے اور روشنی بھی دیتا ہے، اور اگر عمل میں کمزوری ہے تو شمع کی طرح ہے، خود جلتا ہے مگر پھر بھی دوسروں کو روشنی دیتا ہے. تو بہرحال عوام پر یہ لازم ہے کہ ہر حال میں علماء حقہ کی، علماء اہل سنت کی تعظیم کریں. اللہ کریم ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے. آئیے ہم بڑھتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تیرا خلق سب سے اعلیٰ. اور نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری سلمہ الباری اور رکن شورا حاجی اسد مدنی سلمہ الغنی اس سلسلے میں جلوہ فرما ہوتے ہیں، ان کے مدنی پھول سنتے ہیں. آپ آخر تک شامل رہیں، انشاءاللہ ڈھیر و ڈھیر مدنی پھول چننے کی سعادت نصیب ہوگی.
راہ علم راہ جنت.
جی سیدی، آج کس سیرت مصطفیٰ کے کس پہلو کو بیان کیا جائے گا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہمان نوازی، مہمان نوازی انبیاء سابقین کا طریقہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اس صفت میں بہت مشہور. قرآن میں بھی اس کا ذکر ہوا، فرشتوں نے آ کر جب بشارت دی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی مہمان نوازی بھی قرآن میں مذکور ہے کہ آپ فرشتے جو عذاب کے لیے آئے تھے، انہیں آپ وہ انسانی روپ میں آئے تھے تو ان کو مہمان سمجھے. اور اسی طرح حضرت سیدنا یوسف علی نبی ہینا ولیہ صلاۃ والسلام کے پاس بھائی آئے تو آپ نے کتنی مہمان نوازی کی. تو انبیاء سابقین کا یہ طریقہ ہے, اور میرے نبی سارے نبیوں کے نبی ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم, اور ہر صفت میں سب سے بڑھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی کے واقعات تو سیرت کی کتابوں میں بکثرت. اللہ کرے ہم سیرت مصطفیٰ کتاب پڑھیں, سیرت رسول عربی یہ کتاب پڑھیں, اور بھی سیرت کے متعلق مدارج النبوہ بہت پیاری کتاب ہے, اور بھی ہمارے اکابرین نے جو کتابیں لکھی اس کو ہم پڑھیں تو پتہ چلے. پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاں مہمان آتا تو آپ بہتر سے بہتر اس کو عنایت فرماتے, اپنے ساتھ کھانے میں شامل کرتے, اور اگر کوئی وفد کی صورت میں ڈیلیگیشن کی صورت میں تعداد زیادہ آتے تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ میں اس کو تقسیم بھی کر دیا کرتے تھے. مختلف قبائل کے دور دراز ممالک سے بھی لوگ آتے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب ان کی مہمان نوازی فرماتے, اور یہاں تک کہ قرض لے کر بھی ان کو عنایت فرماتے.
سبحان اللہ,
تو اللہ کرے ہم سب مہمان نواز ہو جائیں.
آسمہ خان, زمی خان, زمانہ مہمان, آئے آئے صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا.
آسمہ خان, زمی خان, زمانہ تیرا تیرا.
کیا شان مصطفیٰ ہے
جیسے اگر دیکھیں تو ہر اعتبار سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادات مبارکہ یہ بے مثل اور بے مثال
ہے. بے شک بے شک,
یہاں جو ابھی آپ نے ذکر فرمایا شاید تاریخ عالم میں اس طرح کی مثال کہ مہمان کے لیے قرض لینا, پاس ہے تو ٹھیک ہے کھلا دیا, نہیں ہے تو تم بھی خوش میں بھی خوش, لیکن یہاں ایسی صورت نہیں ہے. قرض لے کر آنے والے کی خیر خواہی کرنا, اس کے کھانے کا انتظام کرنا, یہ ہمارے آقا کی مبارک عادات.
بے شک بے شک.
مزید اس تعلق سے کچھ مدنی پھول پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مہمان نوازی.
ایک تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک ذکر کیا گیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بھی مہمان نوازی فرماتے اور مہمانوں کو تقسیم بھی فرما دیا کرتے مختلف صحابہ کرام علیہم الرضوان میں.
اچھا اس میں مجھے ایک بات یاد آ گئی, امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں ہم جب اوائل میں حاضر ہوتے تھے نا, یہ 1983-84-85 کی بات ہوگی, تو امیر علیہ سنت کا بھی انداز مبارک یہی تھا,
ادائے نبی کو ادا کرنا.
جی کیونکہ اس وقت مدنی مراکز نہیں تھے, جامعۃ المدینہ نہیں تھے, مدرسۃ المدینہ نہیں تھے, فیضان مدینہ نہیں تھے, اور یہ نظام نہیں تھا. اب تو الحمدللہ ہمارے لنگر خانے ہیں, لنگر رضویہ کی ترکیب ہے, اور دعوت اسلامی مجموعی طور پر سالانہ کروڑوں روپے کا کھانا کھلاتی ہے مسلمانوں کو. آپ کے جامعۃ المدینہ کا منتھلی کتنا خرچہ ہوگا اندازن؟
تقریباً 5 کروڑ کے آس پاس صرف طلبہ کرام کا کچن کا خرچ.
ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ رہائشی مدرسۃ المدینہ جو عمر بھائی 50 سے زائد ہیں. اچھا ہمارے جو مدنی مشورے ہوتے ہیں, پھر تربیتی اجتماعات, سنت و بھرے اجتماعات, ہفتہ وار اجتماعات, بڑی راتوں کے اجتماعات, پھر اللہ آپ کا بھلا کرے اعتکاف پورے ماہ کا, اب ایک دو سال سے معطل ہے کرونا وائرس کی آزمائش کی بنا پر, تو کروڑ ہا کروڑ روپے کا کھانا دعوت اسلامی الحمدللہ کھلاتی. مگر وہ وقت میں نے الحمدللہ دیکھا ہے کہ ہم حاضر ہوتے شہید مسجد کراچی میں تو امیر علیہ سنت اسی طرح جیسے رات گزاری امیر علیہ سنت کی خدمت میں, تو صبح کراچی کے مختلف اسلامی بھائیوں کو فرماتے کہ دو اسلامی بھائی کو آپ لے جائیں, چند کو آپ لے جائیں, چند پھر ان کے گھروں میں ہم جا کر وہ ہمیں ناشتہ کراتے تھے.
جس طرح حدیث مبارکہ میں صدا کا تذکرہ کیا گیا تو اس میں حسن زن تو یہی ہے کہ امیر علیہ سنت اس سنت کو ادا فرما رہے ہوں.
سبحان اللہ,
کہ اپنے آقا کا یہ عمل مبارک ہے. ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ایک تو ارشاد فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ،
سبحان اللہ،
جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے.
واہ واہ کیا بات.
اور سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ایمان والا جو ہے
صاحب ایمان،
ٹھیک ہے، تو مسلمان مہمان نواز ہونا چاہیے.
ماشاء اللہ
کیا بات ہے.
ہمارا تو نعرہ یہ ہے کہ ہمارے آقا جو فرمائے لبیک.
مہمان کو بلائے جان نہیں
رحمت رحمان سمجھے.
رحمت رحمان سمجھے، عطا رحمان سمجھے. اور اسد بھائی دیکھا، بلوچستان میں قافلے جاتے ہیں، کے پی کے میں قافلے جاتے ہیں، یہ پالتو دمبے جو ہیں نا اپنے، وہ ذبح کر دیتے ہیں قافلے والوں کے. مطالبہ نہیں ہوتا، ان کی محبت کہ قافلے والے آئیں اور اس کو ذبح کر کے وہ مہمان نوازی کر دیتے ہیں.
میرا ایک دفعہ شیڈول بنا تھا جھگڑا کا، جھگڑا گاؤں کا،
گاؤں کا نام ہے، ٹھیک ہے.
کچھ آزمائشی صورتیں تھیں تو دعوت اسلامی کی طرف سے رقم میرا کی تقسیم کا سلسلہ ہوا.
جی.
رقم تقسیم کرنے کے لیے میرا جانا ہوا،
الحمدللہ.
رقم تقسیم میرا کرنے کرانے کے بعد جب ہم فارغ ہوئے تو ظہر کی نماز کا وقت تھا، نماز ہم نے ادا کی. نماز ادا کر کے فارغ ہوئے تو ہم چند اسلامی بھائی تھے جو یہاں پنجاب سے گئے تھے، تو ایک خان صاحب بہت بڑا طباق ہاتھ میں اٹھائے ہوئے کھانے کا لے کر آئے. تو مسجد کے حجرے میں ہمیں بٹھایا گیا، کھانا کھلایا گیا. جب کھانا کھا کے فارغ ہوئے تو ایک اور خان صاحب آ گئے، تو وہ بھی کھانا لے کر آئے. ان کو عرض کیا کہ ہم تو کھانا کھا چکے ہیں. کہتے نہیں، تم کو کھانا پڑے گا. وہ کھانا کھا کے فارغ ہوئے، ابھی نکلنے والے تھے کہ ایک اور خان صاحب، ایک اسلامی بھائی نے پھر مسجد کے دروازے پر کسی کو کھڑا کیا کہ یہ نہ ہو کہ کوئی اور بھی.
اچھا،
بعض اقوام اس طرح کی ہیں کہ جو بہت زیادہ مہمان نواز ہیں، جب مہمان نہ کھائے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے.
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بڑی پیاری دل ربا دل کشا ادا مجھے یاد آ گئی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کو بار بار فرماتے تھے کہ تناول فرمائیے، تناول فرمائیے، تناول فرمائیے.
جب تک وہ سامنے والا انکار نہ کرتا نا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے رہتے.
لینے والوں کے دل بھر گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دینے سے طبیعت نہیں بھری.
اور حیات ظاہری کے ساتھ ساتھ اب بھی عطائیں تو غلاموں پر ہیں،
بے شک.
اور وہ کچھ طلبہ کا بھی ہے نا جو علم دین سیکھنے والے پہنچے.
جی جی، میں وہ عاشقان رسول کے 130 حکایات سے کوشش کرتا ہوں کہ مختصراً ہی بیان ہو جائے. حضرت امام ابو بکر بن مقری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اور امام طبرانی بہت بڑے محدث ہیں، حضرت سیدنا ابو شیخ یہ بھی بہت بڑے محدث، تینوں یہ محدثین کرام مدینہ پاک حاضر ہوتے ہیں. دو دن سے کھانا نہیں ملا، بھوک سے نڈھال ہیں. عشاء کا وقت آئے، روزے رسول پر حاضر ہوئے. یا رسول اللہ، الجوع، یہ جانتے ہیں، جاننے والے، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے، تم ہی دو گے، تمہارے ادھر سے لو لگی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حیات النبی ہیں، سماعت فرماتے ہیں، غلاموں کی امداد فرماتے ہیں. کیا انداز ہے. یہ کہہ کر وہاں سے رخصت ہوئے، زبان سے کچھ نہیں کہا، اور کچھ نہیں کہا، بس الجوع. اچھا، فرماتے ہیں کہ ہم سو گئے اور امام طبرانی کسی کا انتظار کر رہے تھے. اتنے میں دستک ہوئی اور دروازہ کھولا تو ایک علوی صاحب آ گئے. مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اولاد، جو خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ ہے، اسے علوی کہا جاتا ہے. اچھا، دو غلاموں کے ہمراہ علوی صاحب آئے، دونوں کے پاس کھانے سے بھری ہوئی ٹوکری تھی. کہنے لگے، بارگاہ رسالت میں شاید آپ نے بھوک کی شکایت کی ہے. خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے زیارت سے مشرف فرمایا اور فرمایا کہ ان کو کھانا کھلاؤ. اب مل کر کھانا کھایا اور جو باقی بچ گیا وہ دے کر چلے گئے.
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طلبہ علم دین پر عطائیں، دین سیکھنے والوں پر عطائیں، تو ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دیں گے
اس میں؟ جو بھی در اقدس پر آ گیا وہ تو سرکار کا مہمان ہے نا،
بے شک.
تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک پر شفقت فرمائی.
دیکھیں، دینی طلبہ پر میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت. مجھے اصحاب صفا یاد آ گئے، ان کے کھانے کا انتظام کون کرتا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس میں بھی یہی ترکیب تھی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو صحابہ میں تقسیم کر دیتے تھے، یہاں تک کہ ایک انصاری صحابی 40-40 اصحاب صفا کو اپنے ہاں لے جاتے تھے، صدیق اکبر لے جاتے تھے، فاروق اعظم لے جاتے تھے، کھانے کی باریاں تقسیم تھیں، بڑے خوش نصیب ہیں جو دینی طلبہ کو کھلاتے پلاتے.
ماشاء اللہ، اس ذکر بھی کیا گیا نا کہ تیرا کھانا صرف متقی آدمی کھائے.
واہ واہ،
طلبہ علم دین نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، درود پاک پڑھیں گے، استغفار کریں گے، صلاۃ التوبہ پڑھیں گے،
عالم بنیں گے، حافظ بنیں گے، مفتی بنیں گے، مبلغ بنیں گے، نگران بنیں گے، اللہ کی رحمت سے امید رکھیں گے آپ بھی ثواب میں حصے دار بن جائیں.
اس میں کئی طلبہ کرام اس طرح کے جو ہم خود دیکھ بھی رہے ہیں کہ جو آج طالب علم ہیں وہ آنے والے وقت میں پتہ نہیں کہاں کہاں کس کس سطح پر جا کر خدمت دین انجام دے.
آج بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، آج بہت بڑے خطیب صاحب ہیں، آج بہت بڑے نگران ہیں اور مدنی اسلام پہ کئی طالب علم تھے، پہلے طالب علم تھے نا. تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ اب دیکھیں کہ ہمارے پڑوس میں دینی مدرسہ ہے عاشقان رسول کا، ہم بہت عمدہ کھانا گھر میں بنا ہے، کوئی شادی کی تقریب ہے، کوئی اور تقریب ہے جس میں عمدہ کھانا ہے، تو ہمیں دینی طلبہ کا خیال نہیں آنا چاہیے. اچھا بچا کر ان کو دیں گے؟ نہیں، پہلے ان کا حصہ نکالیں پھر ہم اپنے لیے بچائیں.
تو مدعو ہونے چاہیے نیک لوگوں کو، تو جی دعوت میں شامل کیا جائے.
بالفرض ایسی کوئی صورت ہے، کیونکہ ایک جامعۃ المدینہ کا جیسے ہم بات کریں، مدرسۃ المدینہ رہائشی میں ان کا ایک شیڈول ہے نا، اب اس سے مطابقت نہیں کرتا ہمارا معاملہ، ہمارا فنکشن جو ہے، تو ٹھیک ہے ان کو وہاں فراہم کر دیں عزت کے ساتھ. ایک تو کھانا کھلائیں، پھر دوسرا عزت کے ساتھ، آنر کے ساتھ. اللہ میں نصیب فرمائے، اعلیٰ حضرت کی وصیتیں یاد آ رہی ہیں کہ خود آپ تو بہت ہی کم کھانا تناول فرماتے تھے، شوربہ اور کچھ وہ لیا حساب کتاب ایسے آپ کا تھا، بہت ہی کم کھانا تناول فرماتے تھے، مگر دینی طلبہ کو خوب کھلاتے تھے اور غریبوں کے لیے وصیت فرمائی، پوری لسٹ ہے کہ یہ عمدہ کھانے غریبوں کو کھلائیں، اور ساتھ میں وصیت کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ عزت کے ساتھ کھلائیں. اللہ میں نصیب فرمائے دینی طلبہ، دینی لوگ، پیر صاحب، امام صاحب، خطیب صاحب، ان کو مدعو کیا کریں بھائی، ان کے خود کھانا حاضر کر دیں، ان کو سعادتوں کی بات ہے. اور دیکھیں مہمان نوازی کے بزرگوں کے جو انداز ہے نا، ایک بزرگ کا میں نے پڑھا کہ وہ سارا کھانا مہمانوں کے آگے رکھ دیتے تھے، جو بچتا پھر کھاتے تھے.
اس کا حساب نہیں.
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ
میزبان رسول،
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے گھر تشریف فرما تھے تو ان کی عادت کریمہ تھی کہ جو بنتا سارے کا سارا بارگاہ رسالت میں پیش کرتے، اور جو بچ کے آتا تھا نا تو دونوں میاں بیوی جہاں وہ انگلیوں کے نشان لگے ہوتے تھے تو وہاں ہاتھ بڑھانے میں سبقت کرتے تھے.
اور کسی عاشق رسول نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، جگاؤ بھاگ میرے وی ابو ایوب دیوانوں، جگاؤ بھاگ میرے وی ابو ایوب دیوانوں، قدر اوسدا کی تو لیا وا یا رسول اللہ، تیرا نیلا میں مناواں یا رسول اللہ، تیرا کھاوا تیرے ہی گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا نیلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا نیلاد میں کیوں نہ مناواں یا اللہ.
ویسے تو اپنے سیگمنٹ کا وقت اپنے اختتام کی طرف ہے. عام طور پر ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ جگہ جگہ جا کر نا وہ تنگی کی شکایت کی جا رہی ہوتی ہے، رزق میں تنگی آ گئی، کاروبار میں تنگی آ گئی، کاروبار چلتا نہیں ہے، سونے میں ہاتھ ڈالو مٹی ہو جاتا ہے، اس طرح کی بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، وظیفہ طلب کیا جاتا ہے عام طور پر. تو اس کا تو ایک زبردست ذکر کیا گیا اور مثال دے کر کہ اونٹ کی کوہان سے چھری جتنی تیزی کے ساتھ نیچے آتی ہے نا وہ ہے اس طرح کا، اس پر کچھ چیز ٹھہرے گی نہیں. تو جتنی تیزی کے ساتھ چھری نیچے آتی ہے تو مہمانوں کو کھانا کھلانے والا رزق اس سے کہیں تیزی کے ساتھ اس کی طرف آتا.
سبحان اللہ. دیکھیں بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ جو ہم نے مہمان کو کھلایا اس کا مقدر تھا، کیونکہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، اسی کا نام لکھا تھا، ہم ذریعہ بنے، ہمیں ثواب ملا، اور کیا چاہیے، اس کا اپنا مقدر کا کھا رہا ہے نا وہ.
ماشاء اللہ.
تو الحمدللہ پیارے اقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کی باتیں جاری ہیں، آئیے بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، اور اس سے پہلے ہم ایک سوال شامل کرتے ہیں۔
نگران پاکستان کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ ہم اسپین میں جامعۃ المدینہ اوپن کر رہے ہیں، اس کی اہمیت اور اس کی احتیاطیں کیا کیا ہیں، یہ ارشاد فرما دیجئے۔
استاد صاحب بتائیں گے، حاجی اسد مدنی، کہ جو نیا جامعۃ المدینہ ہم شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر کیا کیا لوازمات ہوتے ہیں؟
اس میں انہوں نے جامعۃ المدینہ کی اہمیت یہ بھی ابتدا میں معلوم کی ہے۔
ضرور ضرور۔
تو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا فرمان امیر اہل سنت متعدد مرتبہ فرما چکے کہ عالم ہی انسان ہے۔
کیا بات،
ایک کامل انسان جو کہ اللہ تعالی جل جلالہ کی معرفت، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار ہے۔ تو جامعۃ المدینہ کی اہمیت کے لیے تو آپ کا یہ فرمان ہی کافی ہے،
ماشاءاللہ۔
اس کے بعد اگر آگے بڑھتے ہیں تو عمارت کے تعلق سے تو اسپین والے انشاءاللہ شاندار عمارت ہی بنائیں گے،
انشاءاللہ۔
کچھ ممالک اس طرح کے ہیں کہ جہاں ہمیں باقاعدہ سے عمارت کے تعلق سے بات کرنی پڑتی ہے کہ آپ کو عمارت اس طرح کی بنانی ہے،
جی،
اور کچھ ممالک اس طرح کے ہیں کہ وہاں گورنمنٹ کے تقاضے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ بنائیں گے تو شروع ہو سکے گا۔
صحیح،
تو اسپین ان میں سے ہے،
ٹھیک ہے۔
عمارت کے تعلق سے تو بات کرنے کی حاجت نہیں ہے،
ٹھیک
ہے۔ اس میں خاص طور پر ایک چیز عرض کروں گا کہ جب داخلوں کا سلسلہ ہو تو ایک تو ہمارا انداز ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے یا مختلف ذرائع سے اس کی تشہیر وغیرہ کی صورت کی جاتی ہے، لیکن اگر ہدف لے کر طلبہ کرام کا انتخاب کیا جائے، ذہین بچوں کو منتخب کیا جائے، اور اس کے لیے اگر گھر گھر جا کر بھی کچھ مہم چلانی پڑے کہ آپ کا بچہ ہمیں چاہیے،
ماشاءاللہ،
دعوت اسلامی والوں کو تو میرا خیال ہے صرف تھوڑی سی بات چیت کرنی پڑتی ہے،
جی،
ذہنی طور پر وہ پہلے سے ہی تیار ہوتے ہیں۔
امیر اہل سنت کی تربیت ہے اپنے بچوں کو عالم بنائے، حافظ بنائے،
ہر گھر میں ایک عالم ہونا چاہیے،
وہ تو ذہن پہلے سے ہوتا ہے، ہم جاتے ہیں تو ترکیب ہو جاتی ہے الحمدللہ۔
اور اس کے ساتھ ساتھ ذہین طلبہ کو جمع کرنے کے بعد ایک تو جامعۃ المدینہ کی مجلس کے تحت پورا ایک سسٹم چلے گا تعلیم و تعلم اور دیگر تمام تر معاملات کے حوالے سے، تو وہاں کے اہم تنظیمی ذمہ داران اگر یہ بھی طلبہ کرام کی دینی کاموں کے اعتبار سے تربیت کا سلسلہ ساتھ ساتھ رکھیں، عملی طور پر طلبہ کے ساتھ دینی کاموں میں شرکت کی صورت کریں،
ماشاءاللہ،
تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ ہر اعتبار سے جامعۃ المدینہ ترقی کے زینے طے کرتا چلا جائے،
انشاءاللہ الکریم۔
دعائے برکت بھی فرما دیں اسپین والوں کے
لیے، اللہ خیر فرمائے۔ اور حقیقت یہ کہ جو دین کی خدمت کرتا ہے اللہ پاک اس کی مدد فرماتا ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دین خدا کی مدد ہے نا، جامعات قائم کرنا، مدارس قائم کرنا، مساجد بنانا، مبلغ بنانا، معلم بننا، درس دینا، بارہ دینی کام کرنا، دعوت اسلامی کے سارے کام دین الہی کی مدد ہے،
الحمدللہ۔
آئیے بڑھتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے راہ علم کی مشقتیں۔
راہ علم راہ جنت۔
میرے پیارے طلبہ کرام اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کا شعبہ جامعات المدینہ، اس کا پورا ایک امتحانی نظام ہے، شعبۃ الامتحان قائم ہے، اور طلبہ کرام کے شش ماہی اور سالانہ دو امتحانات کی صورت ہوتی ہے۔ ہمارے شعبۃ الامتحان کے نگران محترم جو پاکستان کے جامعۃ المدینہ کے امتحانی معاملات کو بھی دیکھتے ہیں، اور اوورسیز پاکستان کے باہر کے جامعۃ المدینہ ان کے امتحانی معاملات کو بھی دیکھتے ہیں، آپ نے کنز المدارس بورڈ کا نام سنا ہوگا۔ دعوت اسلامی کا الحمدللہ اپنا مدارس دینیہ کا بورڈ قائم کیا گیا، تو مدارس دینیہ کے ہمارے کنز المدارس بورڈ کے امتحانی معاملات بھی یہی دیکھتے ہیں۔ میری مراد مولانا محمد اسماعیل مدنی حافظہ اللہ الغنی سے، تقریباً 12 سال سے جامعات المدینہ کا امتحانی نظام یہ دیکھ رہے ہیں۔ طلبہ کرام کے تو ہو سکتا ہے کہ کئی ایک مواقع پر بذریعہ فون رابطے کے سلسلے رہے ہوں، بعضوں کے بالمشافہ بھی میل ملاقات کے سلسلے رہے ہوں گے۔ اسماعیل مدنی بھائی ماشاء اللہ 10 سال سے ٹیچنگ بھی فرما رہے ہیں اور بڑے درجات کی بڑی کلاسز کی کتابیں آپ پڑھا رہے ہیں۔ تو اسماعیل بھائی سے پہلا سوال تو یہی کروں گا کہ علم دین حاصل کرنے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ جی اسماعیل بھائی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں حضور، میں جب دنیاوی تعلیم میں مصروف تھا تو ہمارے درجے میں 2 طلبہ تھے جو حفظ قرآن کی سعادت حاصل کیے ہوئے تھے، اور درجے میں ان کی جو تعلیمی کیفیت ہے وہ بہت زیادہ بہتر تھی۔ ان کو دیکھ کر میرا یہ ذہن بنا کہ شاید جو حفظ قرآن کی سعادت پائے ہوئے طلبہ ہوتے ہیں تو وہ تعلیم میں پڑھائی میں بہت اچھی کیفیت میں ہوتے ہیں، تو مجھے بھی جو ہے وہ حفظ قرآن کی سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ اس پر جو ہے وہ اپنے والد گرامی سے بات کی، اپنے بڑے بھائی سے بات کی، الحمدللہ انہوں نے اجازت دی اور میں حفظ قرآن کی سعادت حاصل کرنے کے لیے یہاں فضائل مدینہ فیصل آباد میں حاضر ہوا۔ تقریباً 13 ماہ میں نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی اور ابھی میرے 3 پارے باقی تھے کہ یہاں پر جو ہے وہ درس نظامی کے داخلے شروع ہوئے۔ بنیادی طور پر تو میں یہاں حفظ قرآن کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آیا تھا اور ذہن یہی تھا کہ حفظ قرآن کے بعد آگے چل کر پھر دنیاوی تعلیم میں حاصل کروں گا، لیکن جب 27 پارے میرے مکمل ہو گئے اور یہاں پر داخلوں کا بھی آغاز ہوا تو جو ہمارے مدرسۃ المدینہ کے قاری صاحب تھے انہوں نے میرا ذہن بنایا کہ آپ چونکہ پڑھنے میں اچھے ہیں تو آپ اگر درس نظامی کر لیں تو آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، دنیاوی تعلیم آپ بھلے ساتھ ساتھ حاصل کرتے رہیے گا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کے ذہن بنانے پر میرا ذہن بنا اور میں نے ابھی حفظ قرآن بھی مکمل نہ ہوا تھا، 3 پارے رہتے تھے، میں نے داخلہ لے لیا تو اولا درجے کے دوران میں نے اپنا درجہ اولا بھی مکمل کیا، 3 پارے بھی حفظ کیے اور اس کے ساتھ ساتھ سب کی منزل وغیرہ وہ بھی ساتھ ساتھ سلسلہ چلتا رہا۔ تو یہاں پر میں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ مدرسۃ المدینہ کے قاری صاحبان ان کے پاس پڑھنے والے طلبہ کو اگر یہ تھوڑی توجہ دیں، ان کا ذہن بنائیں، بالخصوص وہ طلبہ اکرام کے جو پڑھنے میں بہت اچھے ہیں یا ان کی کچھ دنیاوی تعلیم بھی ہے، ویسے تو سب کو ہی تعلیم میں حصول علم دین کی رغبت دلاتے رہنا چاہیے، لیکن جو طلبہ زیادہ اچھے پڑھنے والے ہوں ان کو بطور خاص اگر ہدف پر لیا جائے اور ان کو دین کی تعلیم کی طرف مائل کرنے کے لیے ان کا ذہن بنایا جائے تو اس کے بہت اچھے فوائد جو ہے وہ مل سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پڑھنا شروع کیا، جب میں نے درس نظامی کی ابتدا کی تو میں نے اپنے والد محترم سے بات کی کہ میں اس طرح درس نظامی کرنا چاہتا ہوں اور یہ 8 سالہ کورس ہے، اگر آپ اس کی اجازت دیں۔ تو والد محترم نے ارشاد فرمایا کہ گھر کے حالات چونکہ اچھے نہیں ہیں، ہم سپورٹ نہیں کر سکیں گے آپ کو، تو اجازت تو ہماری طرف سے آپ کو مل سکتی ہے لیکن اخراجات کا کیسے سلسلہ ہوگا اور کس طرح آپ اس سارے سلسلے کو جو ہے وہ مینیج کریں گے۔ تو میں نے اپنے والد گرامی سے کہا کہ آپ اجازت دے دیں تو میں انشاءاللہ عز و جل کوئی ساتھ میں ٹویشن، کوئی اکیڈمی پڑھا لوں گا یا کوئی امامت و خطابت کی صورت کر لوں گا، تو اللہ نے چاہا تو کوئی نہ کوئی اسباب پیدا ہو جائیں گے، آپ بس مجھے اجازت دے دیجئے۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2000 میں پڑھنے کے لیے آیا تھا حفظ قرآن کرنے کے لیے، اور 2001 اور 2002 میں شاید شروع میں ہی میرا حفظ قرآن مکمل ہو گیا تھا اور اس میں میں نے درس نظامی شروع کر دی تھی۔ تو اس وقت پھر والد گرامی نے 500 روپیہ دیا مجھے کہ یہ آپ اس سے جو ابتدائی کتابیں وہ آپ خرید لیجئے گا، تو بس وہ ایک مرتبہ ہی 500 روپے مجھے والد صاحب کی طرف سے ملے۔
اور اگر دیکھیں تو 500 کی کرنسی ویلیو آج کے حساب سے
جی بہت زیادہ تھی، لیکن یہ کہ وہ جو 500 روپے تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس سے میں نے اولا کی جو درسی کتب ساری تھیں وہ بھی خرید لیں، جو عربی لغت کی کتاب ہے یہ بھی خرید دی، اور کچھ خارجی مطالعے کے لیے چھوٹے چھوٹے رسائل، پڑھنے کا مجھے بہت شوق ذوق تھا تو لاہور میں ہم گئے اور وہاں جا کر 500 کی کتابیں کافی ساری جو ہے نا وہ مل گئیں، تو کتابیں جو درسیات تھیں وہ بھی پڑھنا شروع کی اور ساتھ میں خارجی مطالعہ بھی شروع کیا۔ اور اس کے بعد پھر شروع سے لے کر آخر تک پھر والد صاحب سے میں نے دوبارہ جو ہے وہ پیسوں کے حوالے سے جو ہے وہ نہیں عرض کیا، وقتاً فوقتاً
مینج کرتے رہے۔
ویسے میں نے پھر ثانیہ کے اندر جب میں ہوا تو پھر میں نے ساتھ میں امامت و خطابت جو ہے وہ شروع کی اور خود بھی کچھ مینج کرتا رہا، اس سے جو آمدنی حاصل ہوتی اور ساتھ میں اپنے گھر والوں کو بھی جتنا ہو سکتا سپورٹ کرتا رہا۔ تو اس انداز سے تکلیف مشقت تو بہت زیادہ تھی، یہاں تک کہ بسا اوقات گھر جانے کے لیے میرے پاس کرایہ بھی نہیں ہوتا تھا اور 2-2 مہینے 3-3 مہینے 4-4 مہینے گزر جاتے تو میں گھر نہیں جاتا تھا۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا
صرف کرایہ نہ ہونے کی وجہ سے
اور کیونکہ پیسے تو میرے پاس جو 500 ہی تھا جو پہلی مرتبہ مجھے ملا، اور امامت تو میں نے درجہ ثانیہ میں جا کر شروع کی، تو یہ درمیان میں پورا سال کا جو گیپ تھا یہ بہت زیادہ آزمائشی عرصہ گزرا۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ تقریباً 5 ماہ تک میں گھر نہ گیا اور فون وغیرہ کے بھی سلسلے نہیں تھے، گھر سے خط آیا کرتا تھا۔ تو 2 مہینے خط آیا کہ والدہ بہت یاد کر رہی ہیں، میری سسٹر ہمشیرہ وہ انہوں نے خط لکھا، تو خط کا جواب بھی میں نے نہیں دیا. تیسرے مہینے پھر خط آیا, پھر پانچویں مہینے جا کر جو ہے والد محترم خود تشریف لے آئے کہ آپ گھر واپس آئیں, والدہ بہت پریشان ہیں, وہ رو رہی ہیں اور آپ کو گھر والے سب یاد کر رہے ہیں. تو بہرحال پھر میں نے ان کو یہ تو ذکر نہیں کیا کہ میرے پاس کرایہ نہیں تھا, اس وجہ سے میں نہیں آیا, میں خاموش رہا. پھر والد محترم مجھے خود اپنے ساتھ گھر میں لے کر گئے, والدہ کو ملوایا, پھر والدہ بہت زیادہ مجھے مل کے روئیں کہ اتنے مہینے ہو گئے اور آپ بس خط پہ ہم لکھتے تھے اور آپ اس کا بھی جواب نہیں دیتے تھے. تو اس طرح کا سلسلہ وہ شروع میں رہا. پھر جب امامت و خطابت شروع کی تو کچھ حالات بہتر ہونا شروع ہوئے, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر یہ ہوا کہ درجے میں میری پوزیشن آ جاتی, کبھی پہلی کبھی دوسری, اور جامعہ سطح پر جو تقریب کا سلسلہ ہوتا, تقریب اسناد وغیرہ کا یا انعامات کا یا پوزیشن ہولڈرز کی حوالے سے کچھ تقریب کا سلسلہ ہوتا, تو اس میں جو ہے وہ پھر اعلان ہو جاتا پوزیشن کا بھی, اور ساتھ میں کچھ کتابیں تحائف کے طور پر جو ہے وہ مل جاتی اور درسی کتب ہی مل جاتی. اس کا مجھے فائدہ یہ ہوتا کہ میرے پاس چونکہ وہ اتنی استطاعت بھی نہیں ہوتی درسی کتب خریدنے کی, لیکن وہ پوزیشن آنے کی برکت سے جو ہے وہ ساتھ میں درسی کتب کی ترکیب بن جاتی. تو اس طرح جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہا.
اس میں ناظمین کرام کے لیے بھی ایک پیغام آ گیا نا
جی,
کہ جب تحائف دیں تو کون سی کتاب
جی, درسی کتب اگر طلبہ کو دی جائیں تو میرے خیال میں بہت سارے طلبہ ہوتے ہیں کہ جو نہیں ارینج کر پاتے ہیں, تو ان کی اس میں کافی زیادہ مدد ہو جاتی ہے.
اس میں کوئی ایسا وقت بھی یاد ہے کہ جس میں آپ کا دل بار بار کر رہا ہو کہ اب چھوڑ دینا چاہیے؟
جی, اس میں دو مرتبہ ایسا ہوا, ایک مرتبہ تو مدرسۃ المدینہ میں اور دوسری مرتبہ جامعۃ المدینہ کے درجہ ثالثہ یا رابعہ میں,
حفظ کے دوران بھی
اور درس نظامی کے دوران, دونوں میں یہ سلسلہ ہوا. اور دونوں مرتبہ ہمارے وہاں کے ایک مقامی ذمہ دار ہیں ناصر بھائی شورکوٹ کینٹ کے, وہ آج بھی ذمہ دار ہیں وہاں پر. انہوں نے بہت زیادہ شفقت کی, بہت زیادہ انہوں نے کوشش کی, اور میرا بہت ہی زیادہ انہوں نے تعلیم دین کے حوالے سے ذہن بنایا.
مزید سوال شامل کرتے ہیں.
میں جامعۃ المدینہ کنز الایمان مصطفیٰ آباد رائے ونڈ میں درجہ خامسہ کا طالب علم ہوں. میرا نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتار کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ بسا اوقات ایک طالب علم کا جامعۃ المدینہ میں مقیم رہنے کا ذہن نہیں بنتا, تو آپ سے عرض یہ ہے کہ ایسے مدنی پھولوں سے نواز دیں کہ جامعۃ المدینہ میں مقیم رہنے کا ذہن بن جائے, اور جامعہ میں رہ کر پڑھنے کے کیا فوائد ہیں ان کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیجیے.
اس میں مقیم رہنے کا ذہن نہیں بنتا تو اس کا تو اتنا مسئلہ نہیں ہے
جی,
پڑھائی کا ذہن ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے,
تو غیر مقیم طلبہ بھی بعض اس طرح کے ہیں کہ جن کا شغف پڑھائی کی طرف ہوتا ہے, بعض ایسے ہیں جو تعلیمی حلقوں میں شرکت کرتے ہیں اور تعلیمی حلقوں میں شرکت کر کے رات سونے کے لیے گھر چلے جاتے ہیں.
تعلیمی ماحول انوائرمنٹ جو ہے یہ اثر انداز ہوتا ہے نا
جی جی.
ایک علم دین سیکھنے سکھانے کا ماحول ہے, گھر کا ماحول وہ نہیں ہے, اس کے لیے پھر اس کو ایک تکلفاً کوشش کرنی پڑے گی, اور یہاں آسان ہے. اچھا یہاں کوئی بڑے درجے والوں سے پوچھ لیں گے, اپنے ہی درجے کے کسی ذہین طالب علم سے پوچھ لیں گے,
آپ کے جی
استاد صاحب ہوتے ان سے پوچھ لیں گے. گھر میں کس سے پوچھیں گے؟ کیا گھر کے اندر کوئی مدنی ہے؟ تو نہیں ہے, عام طور پر نہیں ہوتے.
اس میں میں نے جو عرض کیا نا کہ اپنا شغف اور اپنا ذوق کس طرح کا ہے,
صحیح,
تو اہل ذوق کے لیے تو وہ ادھر ہوں یا ادھر ہوں ان کا حساب اس طرح کا نہیں ہوتا, وہ گھر میں بھی ماحول بنا لیں گے. لیکن خاص طور پر وہ طلبہ کرام جو جس طرح آپ نے ذکر فرمایا, ایسے طلبہ کرام کے لیے تو مقیم ہو جانا ہی بہتر ہے.
صحیح,
گھر جائیں گے تو بازاروں میں گھومتے رہیں گے یا گھر والے کچھ نہ کچھ کام دھندے میں لگا دیں گے.
ٹھیک ہے, آنے جانے کا وقت بھی لگے گا, اور رستے میں کبھی سردی ہے کبھی گرمی ہے, کبھی کوئی حالات ایسے ہو گئے تو آزمائش الگ ہے.
اور اگر گھر سے باہر رات نہیں رہ سکتے تو ظہر کے بعد کے جو حلقے کا
رات کے تعلیمی حلقوں میں شرکت کریں, ظہر کے بعد والوں میں شرکت کریں, پھر بھلے چلے جائیں. لیکن اس میں ایک چیز جو نا یہ اگر غور کیا جائے تو صاحب اولاد افراد جانتے ہی ہیں کہ بچہ جب جاتا ہے جب تک گھر نہیں آتا تو تب تک وہ دل کی دھڑکن کچھ اوپر نیچے شاید رہتی ہوگی
جی.
تو خاص طور پر والدہ یہ شاید زیادہ آزمائش میں ہوتی ہوگی, جس طرح وہ بازار آگے پیچھے مختلف خبریں حادثات روڈ ایکسیڈنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا سننے میں آتی ہیں, تو جب تک وہ گھر نہیں آئے گا گھر والے بے چین ہی رہیں گے.
صحیح,
تو چلا جائے پورا ہفتہ ہی رہے جامعۃ المدینہ میں جا کے.
اور اکابرین کی ہم کامیابیاں دیکھتے ہیں, اللہ کی عطا ہے, ساتھ ساتھ ماں کی دعائیں ماں کی توجہ بھی اس میں کار فرما ہوتی ہے. غوث پاک کی والدہ نے ذہن بھی بنایا تھا, اجازت تو غوث پاک نے طلب کی تھی, مگر ذہن بنایا کہ بیٹا ملاقات قیامت کے دن ہوگی, 40 دینار بھی تو دیے نا ساتھ میں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ نے دعائیں کر کر کے رب تعالیٰ سے امام بخاری کی آنکھیں پھر بحال ہوئیں. تو یہ ماؤں کا بڑا کردار ہوتا ہے, تو ماں کی دعائیں لیں, انشاءاللہ بیڑا پار ہے.
ماؤں کو چاہیے کہ ان کو مقیم کروا دیں.
ہاں بالکل صحیح.
سبحان اللہ. انشاءاللہ جب جامعۃ المدینہ میں ہوں گے تو انشاءاللہ علم دین کا ذوق بڑھتا چلا جائے گا. آئیے بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تندرستی ہزار نعمت ہے, اور ڈاکٹر صاحب سے صحت کے تعلق سے مفید معلومات حاصل کرتے ہیں.
راہ علم راہ جنت.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل کا بہت ہی زبردست پروگرام راہ علم راہ جنت کا بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ تندرستی ہزار نعمت ہے لے کر ایک بار پھر ہم حاضر ہیں, اور آج ہم نے ڈاکٹر واصف کے پاس جانا ہے اور وہاں سے ہم نے بہت زبردست صحت کے بارے میں ٹپس لینے ہیں, تو ہمارے ساتھ رہیے گا.
میرا نام ڈاکٹر محمد واصف ہے اور میں ماہر امراض گردہ یعنی نیفرالوجسٹ ہوں. میں فیصل آباد کے ایک پرائیویٹ ہسپتال میں ماہر امراض گردہ کے طور پہ کام کر رہا ہوں. پاکستان میں اور پوری دنیا میں گردوں کے بڑھتے ہوئے امراض ہر ایک کے لیے پریشان کن ہیں. آج ہم یہ بات سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سی تدابیر ہیں جن پر عمل کر کے ہم خود کو گردوں کے امراض سے بچا سکتے ہیں. گردوں کے امراض کی دو بنیادی اور بڑی وجوہات ہیں, شوگر اور بلڈ پریشر, جو گردوں کے تقریباً 65% امراض کی وجہ بنتی ہیں. اور اگر کسی شخص کو یہ ان دو میں سے کوئی ایک یا دونوں مرضیں اس کی بر وقت تشخیص کر کے اس کو اچھی طرح کنٹرول رکھے تو وہ اپنے آپ کو گردوں کے کافی امراض سے بچا سکتا ہے. شوگر اور بلڈ پریشر کے مرض کی دو بڑی وجوہات ہیں, نمبر ایک موٹاپا اور نمبر دو جسمانی حرکت کی کمی. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں وجوہات ہمارے معاشرے میں بلکہ پوری دنیا میں بہت عام پائی جاتی ہیں. جسمانی حرکت کم سے کم ہونا اور سہولیات کے ذریعے اپنی زندگی کو آراستہ کرنا تقریباً ہر شخص کی خواہش بنتا چلا جا رہا ہے. چند قدم سیڑھیاں چڑھنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے اور ہم لفٹ کا سہارا لیتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بٹن بلکہ ٹچ کے ذریعے سارے کام ہو جائیں اور ہمیں چند قدم چل کر بھی لائٹ آن کرنی نہ پڑے یا پنکھا نہ چلانا پڑے. اسی طرح جب ہم جسمانی حرکت میں کمی کرتے ہیں اور میٹھا اور چکنائی سے بھرپور کھانے کھاتے رہتے ہیں تو وزن بھی بڑھتا چلا جاتا ہے, اور یہ بھی وزن کا بڑھنا یعنی موٹاپا بھی شوگر اور بلڈ پریشر کی بہت اہم وجہ ہے. تو ہم ان سے کیسے بچیں؟ ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے زندگی کا انداز بدلنا تو پڑے گا اگر ہم ان بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو ورزش اور خوراک میں احتیاط کر کے اس وزن کو کم کرنے کی کوشش کریں, لیکن وزن کم کرنے والی ادویات اس مقصد کے لیے استعمال نہ کریں کیونکہ ان کے بہت زیادہ سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. ورزش کرنے میں روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ تیز پیدل چلنا یا سائیکلنگ کرنا بہت مفید ہیں. بہتر ہر شخص کے لیے یہ ہے کہ دن میں 3 مرتبہ کے بجائے 2 مرتبہ کھانا کھائے اور بھوک رکھ کر کھانا کھائے. کھانے کے اندر سلاد اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کیا جائے اور چکنائی کا اور میٹھے کا استعمال کم کیا جائے. گوشت کا استعمال ہفتے میں 3 سے 4 بار 1 سے 2 بوٹی کرنا چاہیے. اگر آپ 2 مرتبہ دن میں کھانا کھاتے ہیں اور آپ کو بیچ میں بھوک لگتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ کوئی سا پھل یا سلاد کھا کے اپنی بھوک کو کم کریں. وہ تمام چیزیں جن میں بہت زیادہ مٹھاس یا چکنائی یا میدا شامل ہے وہ وزن تیزی سے بڑھنے کا باعث بنتی ہیں, تو ان چیزوں کا استعمال بہت کم کرنا یا ختم کرنا ہماری صحت کی بہتری کے لیے بہت ضروری ہے. اور جس طرح کے مشروبات ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی چینی سے بھرپور ہوتے ہیں, جس میں کولڈ ڈرنکس سافٹ ڈرنکس اور جو آرٹیفیشل جوسز شامل ہیں, تو اس کے بجائے صحت مند کھانے کو اپنائیے. سگریٹ نوشی سے مکمل پرہیز کرنا گردے بلڈ پریشر شوگر اور کینسر جیسی بیماریوں سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ گردوں کو نقصان پہنچانے والی ادویات کا علم ہونا اور اس سے اپنے آپ کو بچانا اپنے گردوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہت شکریہ.
تو آج الحمدللہ ہم نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے مہمان نوازی کے تعلق سے سنا, اور جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام کے لیے بھی مفید معلومات حاصل ہوئیں کہ کس طرح پڑھنا ہے, پڑھائی میں آگے بڑھنا ہے, اور جامعۃ المدینہ کہیں سٹارٹ کرنا ہو تو اس کے لیے کیا اقدامات کیے جاتے ہیں, یہ بھی آج ہم نے سیکھنے کی سعادت حاصل کی. اللہ کریم یاد رکھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
راہ علم راہ